بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم. پروگرام ہے اقامدی کے ساتھ اور میں ہوں زنیرا اظہر. ہمارا آج کا موضوع ہے حکومت کے خلاف مسلح بغاوت. ناظرین, حکومت کے خلاف مسلح بغاوت کرنا اور اپنی مرضی کا قانون اور نظام قائم کرنا, ہمارے ہاں بڑی قوت کے ساتھ یہ سوچ موجود ہے اور کچھ گروہوں نے تو اس پر عمل کرنے کا سلسلہ بھی شروع کر رکھا ہے. یہ کیا معاملہ ہے, اس پر دین کیا کہتا ہے, یہی ہمارا آج کا موضوع ہے. جاوید احمد گامدی ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب امجد مصطفیٰ صاحب بھی. السلام علیکم گامدی صاحب.
وعلیکم السلام.
گامدی صاحب, کیا کوئی ایسی کنڈیشن ہے, کیا حکومتوں کی کوئی ایسی شکل ہو سکتی ہے جب عوام پر بغاوت فرض ہو جائے, یا وہ اگر مسلح بغاوت کرتے ہیں تو وہ بے جان نہیں ہوگی؟ دین کیا کہتا ہے؟
یہ جو حکومت ہے, اس میں ایک بڑا اہم سوال یہ ہے کہ یہ کہاں سے پیدا ہوتی ہے. اتنی بات سے تو آپ اتفاق کریں گے کہ انسان کی ضرورت نے اس کو پیدا کیا ہے.
بالکل.
یعنی انسانوں کا معاملہ یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ارادہ و اختیار دیا ہے, ارادہ و اختیار غلط استعمال ہو جاتا ہے. چنانچہ ابتدا سے انسان کو یہ ضرورت محسوس ہوئی اور یہ چیز اس کی فطرت میں رکھی گئی ہے کہ وہ اپنے اندر کوئی نظم پیدا کر لے. قبیلوں کے شیوخ یا ان کے سردار ابتدا میں انہی نے یہ نظم قائم کیا, اور پھر آہستہ آہستہ جب انہوں نے آگے بڑھ کر دوسرے قبیلوں کو مفتوح کرنا شروع کر دیا تو سلطنتیں بننا شروع ہو گئیں. پھر سلطنت ہائے عام کا دور شروع ہو گیا جس میں ٹائن بی نے گویا 25-26 سلطنتوں کا ایک پورا جائزہ لیا ہے اپنی کتاب میں, اور یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ان سلطنتوں کے ذریعے سے دنیا کو کیا ملا اور خود انہوں نے کیا کھویا کیا پایا. اس میں ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حق کے اقتدار کہاں سے حاصل ہوتا ہے. ایک صورت یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے, یعنی وہ فیصلہ کر دیتا ہے کہ یہ میرے بندے ہیں, ان پر فلاں کو حکومت کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو یہ بحث نہیں ہو سکتی, وہ خود کائنات کا بادشاہ ہے, وہ اگر کسی وقت فیصلہ کرے گا تو ہم سب کو اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا چاہیے. دوسری صورت یہ ہے کہ طاقت کے بلبوتے پر آپ اٹھے اور آپ نے اٹھ کر کسی قوم پر یا کچھ لوگوں پر یا کسی قبیلے پر طاقت کر دی اور پھر اپنی حکومت وہاں قائم کر لی, اس سے بادشاہت وجود میں آئی. یعنی جب کوئی شخص کسی قوم کو فتح کر لیتا تھا, اس میں بھی ابتدا میں اس کی ایک اخلاقیات تھی, اور وہ یہ کہ دوسرے کی طرف سے کچھ جارحیت ہو گئی, کسی نے آپ کے
ڈیفنسیو نیچر کا,
کسی نے آپ کے جانور ہانک لیا, کسی نے ایک اور معاملہ کر لیا, تو آپ سزا دینے کے لیے بڑھے اور آپ نے قبضہ کر لیا اور وہاں اپنی حکومت قائم کر لی. لیکن پھر یہ ہوا کہ جن لوگوں کے اندر کچھ تحور تھا, جن کے اندر کچھ شجاعت تھی, وہ اس کے اظہار کے لیے اور یہ دنیا فتح کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے. آپ نے دیکھا ہے کہ ایک زمانے تک فلاں آدمی فاتح تھا, فاتح عالم تھا, یا اس نے دنیا میں ایک بڑی سلطنت قائم کر لی, اسے ہم بڑی تحسین کی نظر سے دیکھتے تھے. یعنی قوموں پر آپ اپنا تغلب قائم کر لیں, ان پر آپ قبضہ کر لیں, ان کے وسائل پر قبضہ کر لیں, ان کو غلام بنا لیں, ان کو اپنا محکوم بنا لیں, تو یہ چیز بھی کوئی اتنی بری نہیں سمجھی جاتی تھی ایک زمانے میں. تیسری چیز یہ ہے کہ کسی قوم کے افراد یہ فیصلہ کریں. یعنی یہ موجودہ زمانے میں قومی ریاستیں قائم ہوئیں, یعنی پہلے تو قومیت کا ایک خاص تصور پیدا ہوا, پھر اس کے تحت قومی ریاست کا ایک تصور پیدا ہوا, اور پھر یہ اصول بھی قائم کر لیا گیا کہ حکومت قائم کرنے کا اختیار خود لوگوں ہی کو ہے, یعنی جن پر حکومت قائم کرنی ہے انہی کو اس کا فیصلہ کرنا ہے. تو اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ کون سی حکومت ہے جس کے خلاف ہم مسلح بغاوت کرنے جا رہے ہیں.
جی.
یعنی اگر وہ حکومت اللہ تعالیٰ نے قائم کر رکھی ہوئی ہے, جیسے کہ حضرت سلیمان کی حکومت تھی, حضرت داؤد کی حکومت تھی, حضرت طالوت کی حکومت تھی, اس میں بھی اللہ تعالیٰ سے باقاعدہ درخواست کی گئی کہ آپ ہمارے لیے کسی حکمران کا تقرر کر دیں.
صحیح.
تو انہوں نے طالوت کا تقرر کر دیا. یعنی پہلے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ایسا نہ کرائیں, معاملات کو اسی طرح رکھیں جس طرح کے وہ ہوتے ہیں. لیکن بہرحال ان کا تقرر کیا گیا, تو وہاں تو آپ بغاوت کریں گے تو خدا کے خلاف بغاوت کریں گے.
بالکل.
اس لیے کہ جب تقرر ہی عالم کے پروردگار نے کر دیا ہے,
تو پھر
اصل میں بادشاہی اس کی قائم ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ کسی نے کسی علاقے کو فتح کر رکھا ہوا ہے, تو اب جب اس نے فتح کر رکھا ہوا ہے تو کیسے فتح کیا ہے؟ تلوار کے زور پر کیا ہے نا.
جی.
جب تلوار کے زور پر ایک حکومت قائم کی گئی ہے, وہ ایک استبدادی حکومت ہے, لوگوں کی رضامندی اس میں شامل نہیں ہے, تو پھر لوگوں کو حق حاصل ہے کہ وہ اگر اس کو تبدیل کرنا چاہیں تو کر
سکتے ہیں.
تو بغاوت کا, خاص طور پر مسلح بغاوت کا تصور ہی وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں استبدادی حکومت ہو.
صحیح.
یعنی آپ نے لوگوں پر اپنی اتھارٹی قائم کر دی ہے, اور اس اتھارٹی کو قائم کرنے کے لیے آپ نے کسی آئین, کسی قانون کی پابندی نہیں کی, یا آپ کو جو اقتدار ملا ہے اس کا ماخذ اور اس کا منبع, اس کا سورس کوئی آئین, قانون, کوئی قاعدہ, کوئی ضابطہ نہیں ہے, بلکہ آپ کی تلوار ہے یا آپ کی بندوق ہے یا آپ توپ تفنگ لے کے
زور زبردستی ہے.
جب آپ زبردستی آ گئے ہیں تو آپ کو زبردستی اتارا بھی جا سکتا ہے. تو اس وجہ سے یہ تو بڑی منطقی اور سادہ بات ہے کہ آپ کو استبدادی حکومت کے خلاف بغاوت کا حق حاصل ہو سکتا ہے. اسلام کا موضوع کیا ہے؟ اسلام کا موضوع یہ نہیں ہے کہ وہ اس کو آپ کو بتائے کہ آپ کو بغاوت کرنی ہے آپ کو بغاوت نہیں کرنی ہے. جب ایک گروہ نے اپنی حکومت قائم کر رکھی ہوئی ہے اور بزور قائم کر رکھی ہے یا ایک فرد نے قائم کر رکھی ہوئی ہے اور آپ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تو گویا ایک شیطنت تھی اس کو ایک دوسری شیطنت سے بھی آپ رفع کر سکتے ہیں.
بالکل.
اسلام آئے گا اور وہ آپ سے یہ کہے گا کہ اب آپ ایک کام کرنے جا رہے ہیں جس میں کیا ہونے والا ہے, جس میں لوگوں کی جان مال آبرو کے خلاف کوئی اقدام آپ کو کرنا پڑے گا. تو مذہب یہاں مداخلت کرے گا, یعنی استبدادی حکومت کے خلاف آپ کو بغاوت کا حق حاصل ہے.
صحیح.
آپ بغاوت کیجئے, آپ اسے تبدیل کرنے کی کوشش بھی کر سکتے ہیں. ممکن ہے وہ استبدادی حکومت ظالمانہ ہو اور آپ مظلوم کی حیثیت سے اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں, لیکن جب آپ اٹھنے لگے ہیں تو اگر آپ مسلمان ہیں, آپ خدا کو مانتے ہیں, آپ خدا کے پیغمبروں کو مانتے ہیں, تو آپ کاروبار کرنے لگیں گے تب بھی آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے کوئی غیر اخلاقی کام نہیں کرنا. یہاں پر بھی آپ سے یہ تقاضا کیا جائے گا کہ آپ کے اس اقدام کے نتیجے میں لوگوں کی جان مال آبرو کو خطرہ لاحق ہونا ہے, لہٰذا اب آپ ان حدود کی پیروی کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے قائم کر دی ہیں. یعنی زیر بحث مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو ایک استبدادی حکومت کے خلاف بغاوت کا حق ہے یا نہیں, وہ تو آپ کو حاصل ہے.
ٹھیک,
آپ کر دیجئے, لیکن بغاوت کرتے وقت
طریقے سے کریں گے,
بغاوت کرتے وقت آپ اخلاقی حدود کو پامال کر دیں گے, آپ لوگوں کی جان مال آبرو کو خطرے میں ڈال دیں گے, یہ نہیں ہو سکتا. یہاں اسلام مداخلت کرے گا. رہ گئی یہ بات کہ حکومت آپ نے مشورے کی بنیاد پر قائم کی ہے, لوگوں کی رائے کی بنیاد پر قائم کی ہے, تو اس کے خلاف تو بغاوت کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. اس لیے کہ جب حکومت لوگوں کی رائے سے قائم کرنے کا طریقہ اختیار کر لیا گیا ہے
تو اس کے بعد گنجائش نہیں,
اس کے بعد تو کسی استبداد کا کوئی سوال نہیں. لوگوں نے جو چاہا اس کے مطابق حکومت قائم ہو گئی. تو پہلے ہمیں ان کو الگ الگ کر لینا چاہیے, یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی حکومت قائم کیا, جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت تھی, جیسے داؤد کی حکومت تھی, جیسے سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی, تو یہ حکومتیں اگر خدا کے اذن سے قائم ہوئی ہیں یا خدا کے حکم پر قائم ہوئی ہیں, خدا کے فیصلے پر قائم ہوئی ہیں, تو پھر تو ظاہر ہے کہ ان کے خلاف کسی بغاوت کا کوئی سوال نہیں ہے. استبدادی حکومتیں ہیں, بغاوت کا حق آپ کو حاصل ہے. لیکن جب آپ بغاوت کرنے لگیں گے تو جو اسلام کے بتائے ہوئے اخلاقی اصول ہیں ان کو بہرحال آپ کو اپنے پیش نظر رکھنا ہوگا. آپ انہیں نظر انداز کر کے یہ کام نہیں کر سکتے. اس سے کچھ شرائط اور کچھ حدود پیدا ہوتے ہیں جو آپ پوچھیں گی تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ وہ کیا شرائط اور کیا حدود ہیں جن کو ملحوظ رکھنا چاہیے. لیکن یہاں یہ بات ہمیں پہلے مرحلے پہ واضح کر لینی چاہیے, کسی جمہوری حکومت کے معاملے میں اس کا کوئی سوال
نہیں پیدا.
جمہوری حکومت کے خلاف بغاوت بالکل ناجائز ہے, ہر حال میں ممنوع ہے. آپ اگر کسی جمہوری حکومت کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ قوم کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں, اور قوم کے خلاف بغاوت فساد ہے. اس کو نہ مذہب جائز قرار دے گا, نہ اخلاق جائز قرار دے گا, نہ دنیا کا قانون جائز قرار دے گا. یہ ہر حال میں ایک ناجائز چیز ہے. اس وجہ سے اس کا تو کوئی سوال نہیں ہے. تو خدا کی حکومت کے خلاف بغاوت نہیں ہو سکتی, عوام کی حکومت جمہوری حکومت کے خلاف بغاوت کا کوئی سوال نہیں ہے, وہ ایک بالکل ناجائز عمل ہوگا. البتہ استبدادی حکومت اگر کہیں قائم ہوئی ہے, خواہ وہ کسی فرد کی ہے, خواہ کسی خاندان کی ہے, کسی خاص گروہ کی ہے, کسی خاص طبقے کی ہے, جس طرح کے بعض جگہوں کے اوپر مذہبی حکومتیں قائم ہو جاتی ہیں اور وہ استبداد کے ذریعے سے اپنا نظم قائم کرنا چاہتی ہیں, اس طرح کی تمام حکومتوں کے خلاف بغاوت ہو سکتی ہے اصول میں. جب آپ کرنے لگیں گے تو آپ کو چند چیزوں کا خیال رکھنا ہے. ایک تو اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ بغاوت کس سطح کی ہو رہی ہے. ایک بغاوت یہ ہے کہ آپ نے مثال کے طور پر ٹیکس دینے سے انکار کر دیا, آپ مظلومانہ جدوجہد کر رہے ہیں, یا آپ نے دور حاضر میں جو چیزیں جائز قرار دے دی گئی ہیں سیاسی سطح پر آپ مظاہرے کر رہے ہیں, لوگ سڑکوں پر نکل آئے ہیں, انہوں نے شہروں کو معطل کر دیا ہے, تو کسی کو اس پہ اعتراض نہیں ہو سکتا. لیکن اگر آپ بندوق اٹھا رہے ہیں, تلوار اٹھا رہے ہیں, تو بندوق اور تلوار اگر آپ نے اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ وہ کون لوگ ہیں جو یہ کام کرنے جا رہے ہیں.
اس کی ڈیٹیلز گاندھی صاحب ہم بریک کے بعد لیں گے, مختصر سا وقفہ لینا ہے مجھے. ناظرین, گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے, اس کو مزید ایکسپلین کریں گے گاندھی صاحب ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر ہم آپ کے سامنے ہیں اور ہمارا آج کا موضوع ہے حکومت کے خلاف مسلح بغاوت. گاندھی صاحب, بریک سے پہلے شرائط کیا ہو سکتی ہیں اگر آپ مسلح بغاوت کرتے ہیں تو, وہ ہم ڈسکس کر رہے تھے.
تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ دیکھیے, آج کے زمانے میں جب آپ کسی حکومت کا تختہ الٹنا چاہتے ہیں یا حکومت کے خلاف بغاوت کا ارتکاب کرتے ہیں تو بغاوت کے کئی اسٹیجز ہیں. یعنی لوگ جمع ہو گئے, بڑے شہر اب قائم ہو چکے ہوئے ہیں. پرانے زمانے میں تو 1 لاکھ کا شہر ہوتا تھا تو بڑا شہر سمجھا جاتا تھا.
بالکل
قرآن مجید نے نینوا کے بارے میں جہاں حضرت یونس بھیجے گئے تھے یہ کہا تھا الا مئات الفین اور یزیدون, یعنی 1 لاکھ سے کچھ زیادہ. اب آپ کے ہاں بڑے شہروں کے ایک محلے کی آبادی 1 لاکھ کے قریب ہوتی ہے, ایک کانسٹیٹوئنسی کے اندر بعض اوقات 2-2-3-3 لاکھ لوگ ہوتے ہیں. تو بہت بڑے بڑے شہر آباد ہو چکے ہیں. بڑے شہروں نے یہ موقع پیدا کر دیا کہ آپ ان کو معطل کر سکتے ہیں, لوگ نکلاتے ہیں. جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ عرب میں پر اس طرح کے اقدامات ہوئے جس میں لوگ نکلے اور انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے تقریریں کی, اپنے جذبات کا اظہار کرنے کے لیے نعرے لگائے, وہ کہیں اکٹھے ہو گئے, یا انہوں نے مثال کے طور پر ٹیکس دینے سے انکار کر دیا, یا حکومت کے احکام ماننے سے انکار کر دیا. اس میں وہ مظلومانہ جدوجہد کر رہے ہوتے ہیں, یعنی جو کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں اس میں کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہے,
اپنے رائٹس پروٹیکٹ کر رہے ہیں
اور کوئی نقصان نہیں پہنچا رہے, یعنی کسی کی جان, کسی کی مال, کسی کی آبرو کے خلاف کوئی اقدام نہیں کر رہے, بس اپنا احتجاج ریکارڈ کرا رہے ہیں. یا انہوں نے کسی چیز کو اگر معطل کر دیا ہے تو آپ زیادہ سے زیادہ کہہ سکتے ہیں کہ شہری نظم معطل ہو گیا ہے, لوگوں کے خلاف انہوں نے کوئی اقدام نہیں کیا. یہ دیکھا ہوگا آپ نے کہ بعض اوقات لاکھوں کی تعداد میں لوگ مغرب میں نکلتے ہیں, وہ مظاہرے کرتے ہیں, اپنا نقطہ نظر رجسٹر کرانا چاہتے ہیں, اور کبھی کوئی ایک آدمی کی نکسیر بھی نہیں پھوٹتی, کوئی گملہ نہیں ٹوٹتا, کوئی سگنل خراب نہیں ہوتا, سڑک پر کوئی کسی قسم کی اس طرح کی غلاظت نہیں پھینک دیتے. تو یہ ایک تہذیب کے ساتھ معاملات بھی ہوتے ہیں, اس پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں. اس سے آگے بڑھ کر مثال کے طور پر کوئی ایسا اقدام کر لیا گیا کہ جس میں ریاست کے لیے کچھ مسائل پیدا کر دیے گئے, جس طرح کے ہمارے یہاں مہاتما گاندھی نے عدم تشدد کے اصول پر جدوجہد کر کے پیدا کر دیے تھے, یہاں پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. جب آپ تشدد کا راستہ اختیار کریں گے, یعنی اب آپ نے فیصلہ کر لیا کہ آپ اس حکومت کا تختہ توپ تفنگ سے الٹیں گے, یہاں آ کے شرائط پیدا ہوتی ہیں. کیونکہ اب انسانی جان جس کی حرمت قائم ہے, انسان کا مال جس کی حرمت قائم ہے, انسان کی آبرو جس کی حرمت قائم ہے, اس کو خطرہ لائق ہو سکتا ہے. آپ کی بغاوت جب اس کے لیے خطرہ بننے والی ہے تو اب آپ سے یہ کہا جائے گا کہ آپ کو ایک منظم گروہ ہونا چاہیے. یعنی اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بھیڑ یا ایک امبو کو اختیار دے دیا جائے کہ وہ ہتھیار اٹھا لے. اسی طریقے سے اگر وہ لوگ جو ہتھیار اٹھا رہے ہیں ان کے ہاں خود کوئی نظم قائم نہیں ہے, کون آدمی ہے جو ان کی سربراہی کر رہا ہے؟ کیا اس شخص کو لوگوں کا اعتماد حاصل ہے؟ کیا فی الواقع قوم کی اکثریت اس کے پیچھے کھڑی ہے؟ یعنی آپ بھی دیکھیں, میں بھی دیکھوں, اور یہ معلوم ہو کہ پوری کی پوری قوم اصل میں اپنی قیادت ذہنی لحاظ سے تبدیل کر چکی ہے. کیا ایسا ہے؟
صحیح.
تو یہ ایک لازمی شرط ہوگی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک چھوٹا سا گروہ اٹھے اور وہ اٹھ کے یہ کام کر دے. اور پھر یہ کہ اگر انہوں نے مسلح بغاوت کا فیصلہ کیا ہے تو کیا کسی خطہ عرض کے اندر انہوں نے اپنا کچھ نظم قائم کر لیا؟ یعنی ایک چھوٹا سا علاقہ ہی ہو سکتا ہے جس کے اندر ان کا اگر نظم قائم نہیں ہے تو پھر وہ اصل میں ایک بھیڑ ہے, جس کے ہاتھ میں اگر آپ نے اسلحہ پکڑا دیا تو اس سے کوئی خیر نہیں برآمد ہوگا, اس سے شر پیدا ہوگا. تو اس وجہ سے اگر آپ خلاصہ کر لیں تو دو لازمی شرائط ہیں. یعنی بغاوت کے لیے اٹھنے والے یہ اطمینان کرے, اگر وہ خدا ترس ہیں, اپنے پروردگار سے ڈرنے والے ہیں, کہ ان کی قیادت کیا فی الواقع متبادل قیادت کی حیثیت رکھتی, دیانتداری سے فیصلہ کریں اس بات کا, لوگوں کا اعتماد ان کو حاصل ہے, کیونکہ قوم کے خلاف بغاوت نہیں کی جا سکتی,
قوم کا اعتماد
نہیں کیا جا سکتا. اور دوسرے یہ کہ کیا جو لوگ بغاوت کر رہے ہیں وہ ایک منظم فوج, ایک منظم علاقہ رکھتے ہیں جس کے اندر سے وہ یہ کام کر سکے؟ اگر یہ دوسری صورت بھی موجود ہے تو پھر مسلح بغاوت کا حق حاصل ہو جاتا ہے, حق حاصل ہو جاتا ہے. یہ نہ کبھی واجب ہوتی ہے,
نہ
لازم ہوتی ہے, نہ فرض ہوتی ہے, حق حاصل ہو گیا آپ کو, کیونکہ آپ نے وہ سارے حدود ملحوظ رکھے ہیں جن سے اب کوئی شر نہیں پھیل سکتا, اب اس سے کوئی خیر ہی برآمد ہوگا. اور پھر میں نے آپ سے عرض کیا کہ جب قوم آپ کے پیچھے کھڑی ہے, اس کی تائید آپ کو حاصل ہے, قوم ایک متبادل قیادت کی حیثیت سے آپ کو تسلیم کر چکی ہے, اور آپ کسی علاقے کو الگ کر کے یا وہاں اپنا ایک نظم قائم کر کے کوئی بغاوت کا ارتکاب کرتے ہیں, تو زیادہ توقع اسی بات کی ہے کہ موجودہ حکومت الٹ جائے گی.
صحیح.
اچھا, اب یہ موجودہ حکومت, جب میں نے یہ لفظ استعمال کیا, اس کا مطلب ہے جس کے خلاف آپ بغاوت کر رہے ہیں. دور حاضر میں ایک اور مسئلہ پیدا ہو گیا ہے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ پہلے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا کہ ادھر سے بادشاہ سلامت بھی کچھ لوگوں کو بھرتی کر لیتے تھے, آپ نے بھی بھرتی کر لیا. یعنی اسلحے کی بھی ایک ہی نوعیتیں ہوتی تھیں, وہی تلواریں ان کے پاس ہیں, وہی تلواریں ان کے پاس ہیں. اب قریش جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے لیے آئے ہیں یا انہوں نے بدر میں حملہ کیا ہے, تو یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس اسلحہ بالکل معمولی تھا, کم تھا. وہ حفیظ نے کہا نا کہ 2 گھوڑے چزر ہیں, 8 شمشیریں بدلنے آئے تھے یہ لوگ, دنیا بھر کی تقدیریں. تو یہ تو ٹھیک ہے, لیکن بہر برابر سرابر کا معاملہ اس لحاظ سے تھا کہ تلواریں ادھر بھی تھی, تیر ادھر بھی تھے, گھوڑے ادھر بھی تھے, کم ہوئے یا زیادہ
ہوئے.
موجودہ زمانے میں اسلحے کی نوعیت بالکل تبدیل ہو گئی، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اب فوجوں کے پاس، منظم فوجوں کے پاس جو اسلحہ ہوتا ہے وہ بغاوت کرنے والوں کے پاس بھی ضرور ہوگا. دوسری چیز یہ ہے کہ منظم فوجیں اس سے پہلے اس طرح موجود بھی نہیں ہوتی تھی، وہ ٹریننگ پاتی ہیں، لاکھوں کی تعداد میں ہوتی ہیں، ان کے پاس بہت سے اسباب، بہت سے ذرائع، بہت سے وسائل ہوتے ہیں،
کیپیسٹی بہت زیادہ.
اس میں ایک تیسری شرط بھی لازماً لاگو ہو جائے گی کہ جو بغاوت کرنے والے ہیں ان کی فتح کا کیا امکان ہے. یعنی یہ تو ٹھیک ہے کہ انہوں نے ایک علاقے میں اپنے کچھ حکومت بھی قائم کر لی ہے، ان کا نظم بھی ہے، وہ کسی ایک شخص کی قیادت پر مشتمل ہے، قوم بھی کسی شخص کی قیادت تسلیم کر چکی ہے، لیکن وہ جن لوگوں کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں وہاں اگر منظم فوج موجود ہے تو منظم فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا اتنی طاقت ہے کہ آپ کو فتح کا امکان نظر آتا ہے؟
صحیح.
اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ اس کا تو لازمی نتیجہ شکست ہے تو پھر لوگوں کی جان، مال، آبرو کو خطرے میں نہیں ڈالا جا سکتا. اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ فتح لازمن ہو جائے گی اور آپ مطمئن ہیں، ضمیر مطمئن ہے، اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے رہے، تو ضرور استبداد سے نجات دلائیے، ضرور آپ ایک ظالم حکومت کو ختم کرنے کی جدوجہد کیجیے، ہر آدمی آپ کی تحسین کرے گا. اگر آپ کہتے ہیں کہ فتح کا امکان ہے، یقینی تو نہیں ہے، تو پھر بہرحال آپ کو بہت سوچ سمجھ کے اقدام کرنا ہوگا، کیونکہ فتح کا امکان ہے کا مطلب یہ ہے کہ شکست کا بھی امکان،
دونوں کام. لیکن گاندھی صاحب پھر کیا کریں؟ پھر تو موجودہ دور میں یقیناً جو حکومتیں ہیں وہ 30-30, 40-40 سال سے اگر لوگوں پہ حکومت کر رہی ہیں اور وہاں پہ بغاوت فرض بھی ہو جاتی ہے، لوگ منظم بھی ہیں، ساری شرائط پوری ہیں، لیکن کیپیسٹی کا تو بہت فرق ہوگا. تو کیا پھر یہ ممکن ہی نہیں رہا موجودہ دور میں کہ آپ کھڑے ہوں ایسی حکومت کے خلاف جو آپ کے اوپر سپریشن اتنا زیادہ امپوز کر رہی ہے؟
یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. دیکھیے، موجودہ دور میں، میں نے تو یہ اصولی بات کی،
ٹھیک،
موجودہ دور میں اسی وجہ سے اس کی ضرورت باقی نہیں. یعنی اب آج کے زمانے میں اگر قوم کو آپ ٹھیک تعلیم دے دیں، اس کے اندر اچھا شعور پیدا ہو جائے، بڑے شہر آباد ہو گئے ہیں، تو آپ بڑی آسانی کے ساتھ سیاسی ذرائع سے حکومت کو گھٹنے ٹیکنے میں مجبور کر سکتے ہیں.
ٹھیک ہے،
آپ دیکھیے ایران میں اسی طریقے سے ہوا، ایک بڑا انقلاب برپا ہو گیا، شاہ کو فرار ہونا پڑا وہاں سے. اسی طرح کی صورتحال آپ نے لیبیا میں، شام میں، ان جگہوں پر بھی دیکھی، یہ چیز پیدا ہو گئی. یہ الگ بات ہے کہ اس میں وائرنس داخل ہو گئی، وہ کسی حال میں داخل نہیں ہونی چاہیے. تو آج کل کے زمانے میں اصل میں اس کی ضرورت باقی نہیں رہی، یہ دور اب اس طرح کی بغاوتوں کا دور نہیں رہا،
ڈپلومیسی کا دور ہے.
اس میں آپ سیاسی طریقے اختیار کرتے ہیں، سیاسی طریقے یہ کہ آپ احتجاج کرتے ہیں، مظاہرے کرتے ہیں، آپ لوگوں کو سڑکوں پر لے آتے ہیں. آپ دیکھیں خود ہمارے ملک پاکستان میں ایسا ہوا ہے کہ استبدادی حکومتیں قائم ہو گئیں، فوج نے بغاوت کی، اس کے نتیجے میں استبدادی حکومت قائم ہو گئی، ان استبدادی حکومتوں کے خلاف لوگ نکلے. یعنی ایوب خان کے خلاف اسی طرح کا معاملہ ہوا، ایک متبادل قیادت سامنے آئی اور لوگوں نے سیاسی طریقوں سے حکومت کا تختہ اڑا دیا. بالکل اسی طریقے کا معاملہ اس کے بعد بار بار ہوتا رہا، اور ابھی آپ نے دیکھا کہ ہمارے ہاں عدلیہ کے خلاف ایک اقدام کیا گیا، ایک استبدادی حکومت نے کیا اور لوگ باہر نکلے اور انہوں نے حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا. تو آج کے زمانے میں اب بہت سے دوسرے ذرائع بھی ہمارے پاس،
جدوجہد کا ایلیمنٹ زیادہ امپورٹنٹ ہو گیا ہے، سٹرگل کرنے کا ایلیمنٹ،
مسلح بغاوت کرنے کے بجائے اب دوسرے ذرائع پیدا ہو گئے ہیں اور ان کو لوگ آسانی کے ساتھ اختیار کر سکتے ہیں. جس چیز کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مذہب اس طرح کے معاملات میں، یہ مذہب کا موضوع نہیں ہے، مذہب اس میں مداخلت اس وقت کرے گا جب کسی کی جان، مال، آبرو کو آپ خطرہ لاحق
کر دیں گے.
یعنی مذہب کا چونکہ سارا اپروچ اخلاقی ہے، وہ آپ کے ہر اقدام کے اوپر اخلاقی پہرا لگاتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ کا علم پاکیزہ ہو، آپ کا عمل پاکیزہ ہو. جب آپ کے عمل میں وہ پاکیزگی چاہتا ہے تو پھر وہ یہ کبھی اجازت نہیں دے گا کہ آپ کسی اچھے سے اچھے مقصد کو سامنے رکھ کر بھی کسی کی جان، یعنی بے گناہ کی جان لے لیں، آپ اس کی آبرو کو نقصان پہنچا دیں، آپ اس کے مال کو نقصان پہنچا دیں. مذہب یہاں سے داخل ہوتا ہے، مسلح بغاوت کرنی ہے نہیں کرنی ہے یہ اس کا موضوع نہیں ہے،
صرف وہ اصول فراہم کر دیتا ہے آپ کو،
وہ اخلاقی مداخلت کرے گا اور یہ چاہے گا کہ آپ ایسا کوئی کام نہ کریں کہ جس میں آپ اخلاق کے اصولوں کو پامال کرنے کا اقدام کر لیں.
صحیح. امجد صاحب آپ سوال کیجیے.
انبیاء کرام جو تھے وہ پیغام جو پہنچاتے تھے محاسبہ نہیں کرتے تھے، لیکن یہاں تو لوگ محاسبہ اور سزائیں وہ سب اپنے ذمہ جو ہے وہ لینا چاہتے ہیں جو اس طرح کے کاموں میں نکلتے. اس کے بارے میں
انبیاء علیہ السلام کے بارے میں
بریک لے لیں ہم گاندھی صاحب، ایک بریک کے بعد ہم اس کا جواب لینا چاہیں گے کیونکہ گفتگو انٹرپٹ نہ ہو تو بہتر ہے. ناظرین، مختصر سا وقفہ، امجد صاحب کا کوشچن بہت امپورٹنٹ ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر ہم آپ کے سامنے ہیں اور گفتگو کا ایک دفعہ پھر آغاز کرتے ہیں. گاندھی صاحب، جو امجد صاحب نے بات کی، یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ رسول کا جو کام تھا وہ اصلاح کرنا تھا، وہ ریفارمر تھے، اور لوگ اسلامی انقلاب کا نام لیتے ہیں، یعنی اسلام کو ایک انقلاب قرار دیتے ہیں. اس کے بعد وہ ریفارمر تھے، انہوں نے لوگوں کو سزائیں نہیں دی. یہاں پر تو ایسے لوگ موجود ہیں، ایسے گروہ موجود ہیں جو سزا بھی سناتے ہیں، جو فیصلے بھی کرتے ہیں. اس بارے میں بتائیے.
یہ بڑی بدقسمتی ہے، انبیاء علیہ السلام خدا کی دعوت لے کر آتے ہیں. ان کا بنیادی کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کو تذکیر اور نصیحت کریں، وہ لوگوں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں
جی،
ان کو خدا کا دین پہنچاتے ہیں. قرآن مجید نے انبیاء علیہ السلام کے تقرر کی آیت میں یہ بیان کیا ہے کہ وہ تو اصل میں مبشرین و منذرین، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا سورہ بقرہ میں کہ کانت ناس امت مباحدہ، لوگ اصل میں ایک ہی گروہ تھے، اس کے بعد ان میں کچھ اختلافات پیدا ہونا شروع ہو گئے. تو فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ ان کو بشارت دیں، ان کو خبردار کریں. ان کا بنیادی کام یہ ہے، وہ بلاغ پر مامور ہیں، یعنی چیزوں کو پہنچا دینا. قرآن مجید نے ایک مقام کے اوپر یہ بیان کر دیا ہے کہ انما علیک البلاغ و علینا الحساب، یعنی آپ کے اوپر پہنچانے کی ذمہ داری ہے، حساب لینا ہمارا کام ہے. انبیاء علیہ السلام کا یہ کام نہیں ہوتا، محاسبہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے. وہ اللہ کا پیغام لے کے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ لوگوں سے پوچھے گا کہ انہوں نے پیغمبروں کو کیا جواب دیا. ایک دوسری جگہ یہی بات اس طرح بیان کی ہے کہ انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، اے پیغمبر آپ نصیحت کرنے والے ہیں، آپ تذکیر کرنے والے ہیں، آپ لوگوں پر داروغہ نہیں بنا کر بھیجے گئے. آپ کا کام یہ ہے کہ آپ صحیح بات لوگوں پر واضح کر دیں، حق کو ہر لحاظ سے پہنچا دیں. وہ دلوں کے دروازے پر دستک دے کے ہی پہنچایا جا سکتا ہے، وہ آپ پہنچائیں، سوالوں کا جواب دیں، تذکیر کریں، نصیحت کریں، آپ کا کام یہ ہے. اچھا، پھر دعوت کی پوری حکمت عملی قرآن نے بیان کی کہ پیغمبر یہ کام کس طرح کریں. تو یہ کہا گیا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، آپ حکمت سے اپنی بات پہنچائیں، آپ دانائی کی تعلیم دیں، آپ اچھی نصیحت کا طریقہ اختیار کریں. آپ کو اگر بحث مباحثہ کرنا ہو تو اچھے طریقے سے بحث مباحثہ کر کے حق کو واضح کریں، صحیح بات لوگوں تک پہنچائیں. پیغمبر یہ کام کرنے کے لیے آتے ہیں. اب فرض کر لیجئے کہ کسی علاقے میں کسی پیغمبر کی دعوت کو ان لوگوں نے قبول کر لیا جن کے ہاتھ میں اقتدار ہے. یعنی ظاہر ہے کہ ہر معاشرے کے اندر کچھ ارباب حل و عقد ہوتے ہیں، یعنی باندھنے والے، کھولنے والے، جن کو کسی سوسائٹی کا اقتدار حاصل ہوتا ہے. قبائلی نظام میں یہ اقتدار قبیلوں کے رؤسا کو حاصل ہوتا تھا. ہم بھی اگر آج اس زمانے میں بات کریں تو آپ دیکھیں، سیاسی جماعتوں کے سربراہ ہیں، قبیلوں کے سربراہ ہیں، کچھ بڑے لوگ ہیں جو قابل لحاظ اپنے پیچھے لوگوں کی تائید رکھتے ہیں، انہی کو آپ قوم کے ریپرزینٹیٹو کہتے ہیں. وہ علماء میں بھی ہوں گے، وہ سیاستدانوں میں بھی ہوں گے، وہ دانشوروں میں بھی ہوں گے، یہ ارباب حل وقت ہوتے ہیں کسی قوم کے. تو اگر فرض کر لیجئے کسی پیغمبر کی دعوت کو، وہ تو دعوت لے کے آئے تھے، سبھی لوگوں نے قبول کر لیا، تو اقتدار بھی پیغمبر کو منتقل ہو جاتا ہے.
صحیح.
جب اقتدار اس طریقے سے منتقل ہو جاتا ہے تو وہ خدا کے دین کے علمبردار ہوتے ہیں، وہ اللہ کے احکام کے مطابق حکومت بھی کرتے ہیں. لیکن یہ کہ وہ کوئی حکومت قائم کرنے آتے ہیں، وہ حکومت قائم کرنے کی تحریک چلانے کے لیے آتے ہیں، وہ کوئی انقلاب برپا کرنے کے لیے آتے ہیں، ہرگز نہیں. وہ خدا کا پیغام پہنچانے آتے ہیں. ان کا اصل کام بشارت ہے، ان کا کام اصل خبردار کرنا ہے. اور وہ اپنے ساتھ کتابیں لے کے آتے ہیں جن کے ذریعے سے حق اور باطل کو الگ کر کے دکھاتے ہیں، واضح کر کے دکھاتے ہیں. پیغمبروں کا اصل کام یہ ہے. اگر آپ ایک لفظ میں ان کے کام کو ادا کرنا چاہیں تو وہ اتمام حجت کے تعبیر ہے، یعنی اس طریقے سے حق واضح کر دیا جائے، صحیح بات اتنی واضح کر دی جائے
کہ
کسی کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے، آخری درجے میں اسے واضح کر دیا جائے. پیغمبروں کا ہدف نصب العین یہ ہے، وہ نہ کوئی نظام لے کے آتے ہیں، نہ کوئی حکومت قائم کرنے کے لیے آتے ہیں، یہ ان کا مقصد ہی نہیں ہوتا سرے سے. یعنی وہ اپنی حکومت دلوں پر قائم کرتے ہیں. یہ جو حکومت کبھی کبھی ان کو پاس آپ کو نظر آتی ہے تو وہ مل جاتی ہے. اور اگر کوئی چیز آپ کو میسر آ گئی ہے، یعنی فرض کر لیجئے کہ حضرت سلیمان کو آپ دیکھیے، وہ ایک بادشاہ کے گھر میں پیدا ہو گئے، تو اب تو حکومت مل گئی نا. سیدنا یوسف علیہ السلام کو بادشاہ نے بلا کے حکومت تھالی میں رکھ کے ان کے سامنے پیش کر دی. اس طرح کی صورتحال پیش آ جائے تو پھر وہ حکومت بھی کر کے دکھاتے ہیں، اور اللہ کے حدود کی پیروی کر کے دکھاتے ہیں، اللہ کا قانون بھی نافذ کرتے ہیں،
اس میں بھی ایک مثال قائم کرتے ہیں کہ یہ کس طرح ہونی چاہیے،
یعنی وہ حکومت کیسی ہونی چاہیے، وہ کس طرح عدل کی علمبردار حکومت ہوگی، اس میں تمام معاملات کس طرح میرٹ پر ہوں گے. اور پھر وہ چیز وجود میں آتی ہے جس کو اقبال نے بیان کیا کہ سلطنت اہل دل فخر ہے شاہی نہیں. یعنی گویا یوں سمجھ لیجئے کہ خلفائے راشدین کی شخصیت میں جو چیز ہم کو عوام کی سطح پر، لوگوں کی سطح پر، پیغمبر بھی اسی طریقے سے حکومت کرتے ہیں۔
مہدی صاحب، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سے جو ایمان کا اعلیٰ ترین درجہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ برائی کو ہاتھ سے روکیں۔ مکی زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں جو بت موجود تھے ان کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، لیکن فتح مکہ کے بعد ان کو توڑا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ کو دیکھیں تو انہوں نے مظالم صرف برداشت کیے، ان کو حکومت نہیں ملی تو ان کا ریئیکشن ڈفرینٹ تھا۔ تو یہ جو ہاتھ سے روکنے کا ایک عمل ہے، اس کو بہت زیادہ مختلف گروہ جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں اور اس کو سنت سمجھ کے اس پہ عمل کرتے ہیں۔ اس کو بیان کیجئے کہ یہ ان کا رویہ ٹھیک ہے، یہ بھی ایک اینگل ہے کہ وہ غلط سمجھ رہے ہیں اس کو۔
پہلے ایک اصولی بات سمجھ لیجئے کہ جب کوئی بات قرآن مجید میں ہوتی ہے تو قرآن مجید ایک منظم کتاب ہے،
جی،
اس میں اللہ تعالیٰ کے الفاظ میں وہ بات منتقل ہو گئی ہے، اس کا ایک کانٹیکسٹ سیاق و سباق ہوتا ہے، ہم اس کو اس کے اندر رکھ کر سمجھ لیتے ہیں، اس میں کوئی دقت پیش نہیں آتی۔ لیکن احادیث میں صورت حال یہ ہوتی ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بعض اوقات اس کے سیاق سباق سے الگ کر کے راوی لوگ بیان کر دیتے ہیں، اس میں الفاظ بھی ان کے بعض اوقات اپنے ہوتے ہیں، یعنی جس کو روایت بالمعنی کہا جاتا ہے کہ آپ نے مفہوم اور مدعا کو سامنے رکھا اور اپنے لفظوں میں اس کو بیان کر دیا۔ یہ ساری چونکہ چیزیں اس میں پیدا ہو جاتی ہیں تو اس وجہ سے کسی حدیث کو سمجھنے کے لیے آپ پورے کے پورے اسلام کے اصولوں کو سامنے رکھ کر اس کا مفہوم متعین کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ جو روایت ہے یہ اصل میں دائرہ اختیار سے متعلق ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کچھ نظم ایسا قائم کیا ہے کہ اس میں ہر جگہ ایک دائرہ اختیار وجود میں آ جاتا ہے۔ جیسے ہی ایک شخص شادی کرتا ہے، ایک گھر آباد کرتا ہے، تو اس میں شوہر کی حیثیت سے اس کا ایک دائرہ اختیار بن جاتا ہے، ایک نظم قائم ہو جاتا ہے گھر میں۔ پھر اس کے بعد باپ کی حیثیت سے، ماں کی حیثیت سے آپ کا ایک دائرہ اختیار قائم ہوتا ہے۔ میں نے آپ نے مل کے کوئی ادارہ قائم کیا تو ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں آدمی کو اس کا سربراہ بنا دیا، وہاں ایک دائرہ اختیار وجود میں آ جاتا ہے۔ ایسے ہی جب حکومت قائم ہوتی ہے تو وہاں بھی ایک دائرہ اختیار ہے۔ تو جب آدمی کا اختیار کا دائرہ متعین ہو جاتا ہے تو یہ حدیث ہمیں یہ کہتی ہے کہ اس میں برائی کو ہاتھ ہی سے روکنا چاہیے۔ اس حدیث کا تعلق دائرہ اختیار سے ہے۔ ہر شخص کا ایک دائرہ اختیار ہوتا ہے، یعنی دنیا کا نظم اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے قائم کیا ہے کہ اس میں جیسے ہی ہم شادی کرتے ہیں تو میاں اور بیوی کا رشتہ وجود میں آتا ہے تو ایک گھر بن جاتا ہے، ایک ادارہ وجود میں آتا ہے جس کو آپ خاندان کا ادارہ کہتے ہیں، اس کا ایک سربراہ ہے۔ تو اس طرح گویا دائرہ اختیار وجود میں آ گیا، ماں اور باپ کے رشتے پیدا ہوئے، پھر ایک دائرہ اختیار وجود میں آ گیا، میں نے آپ نے مل کے کوئی ادارہ قائم کیا، پھر ایک دائرہ اختیار وجود میں آ گیا۔ اسی طرح حکومت ہے، وہ گویا پورے کے پورے ملک کے لیے ایک ادارہ بن جاتی ہے، وہاں پر بھی ہم کسی کا انتخاب کرتے ہیں، وہاں ایک باقاعدہ پولیس ہوتی ہے، فوج ہوتی ہے، اس کا بھی ایک دائرہ اختیار ہے۔ تو دائرہ اختیار میں یہی ترتیب ہونی چاہیے، یعنی مجھے ایک جگہ اختیار حاصل ہے تو پھر میں وہاں کوئی ظلم کیوں ہونے دوں گا، میں کسی کی حق تلفی کیوں ہونے دوں گا، میں کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کیوں ہونے دوں گا، میں اس کو زور سے روکوں گا۔ اگر میں وہاں زور سے نہیں روک رہا تو اس کا مطلب ہے میں کمزوری دکھا رہا ہوں۔
صحیح۔
لیکن جہاں آپ کو اختیار حاصل نہیں ہے وہاں اگر آپ ہاتھ سے روکیں گے تو آپ فساد پیدا کر دیں گے۔ تو اس حدیث کو سمجھنے میں بڑی غلطی ہوئی ہے لوگوں، اس حدیث کو سامنے رکھ کر بہت سے لوگوں نے اس کی بنیاد پر جتھے منظم کر لی،
بالکل ایسا ہی
لوگوں پر اپنی رائے مسلط کرنے کی کوشش کی، وہ محاسب بن کے کھڑے ہو گئے۔ یہ دائرہ اختیار میں تلقین کر رہی ہے، اگر آپ اس کو دائرہ اختیار میں دیکھیں تو یہ رحمت ہی رحمت ہے۔ یہ گویا ہم میں سے ہر شخص کو متربع کر رہی ہے کہ جب تمہیں اختیار حاصل ہے کسی جگہ تو تمہیں اسی ترتیب سے برائی کو روکنا چاہیے، اگر پھر کمزوری دکھاؤ گے تو ایمان کے نچلے درجے پر آ جاؤ۔
جی گاندھی صاحب، لیکن اس میں ایک پرابلم جو مجھے نظر آتی ہے، جس طرح ایک لے مین، ایک عام انسان ہے، وہ کس طرح سارے قرآن کو صرف کانٹیکسٹ میں سمجھنے کی کوشش کر سکتا ہے؟ یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ اور اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ قرآن صرف ساری باتیں صرف سیاق و سباق کے مطابق کر رہا ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمارا ایمان یہ کہ ایک ابدی اور آفاقی پیغام ہے۔ تو پھر کس طرح یہ متعین کیا جائے کہ کون سی بات کس واقعے یا کس موقع سے متعلق ہے؟
اس بات کو جہاں وہ کہی گئی ہے وہاں رکھ کے سمجھیں گے۔ ایسا بھی ہوگا بعض اوقات کہ یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ بات اس وقت کے مخاطبین کو کہی جا رہی ہے، اور ایسا بھی ہوگا کہ کہی تو انہیں کو جا رہی ہے لیکن ہے ایک ابدی حقیقت۔
صحیح۔
تو یہ بات ایسے ہی معلوم ہو جاتی ہے۔ دیکھیے، میں صرف بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، آپ شیکسپیئر کا ڈرامہ پڑھتی ہیں، اس میں بھی ظاہر ہے کہ کردار اس وقت کی صورتحال کے لحاظ سے
ڈائلاگ
بیان کر رہے ہوتے ہیں،
بالکل،
لیکن کتنی ابدی حقیقتیں ہیں جو بیان ہو جاتی ہیں اس کے اندر۔ تو قرآن مجید میں بھی کیا کیا گیا ہے، اللہ کا ایک پیغمبر آ گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے کلام کر رہے ہیں، اپنی دعوت اور اپنا پیغام پہنچا رہے ہیں، اس کے کچھ مخاطبین ہیں جن سے وہ بات کر رہے ہیں، اس میں ایمان والے بھی ہیں، اس میں قریش مکہ بھی ہیں، اس میں اہل کتاب بھی ہیں، اس میں کچھ منافقین بھی بعض اوقات پیدا ہو جاتے ہیں، اس طرح کے مختلف گروہ ہیں ان کے ساتھ ایک بات ہو رہی ہوتی ہے، اس سیاق سباق میں وہ بات کہی جاتی ہے. پہلے اس کو وہاں رکھ کے سمجھ لیجئے بات کیا ہے، وہ بات خود آپ کو بتا دے گی کہ وہ آپ کے لیے ہے یا آپ کے لیے نہیں ہے.
صحیح.
تو قرآن مجید میں یہ ساری باتیں اس طرح اس کے کانٹیکسٹ میں رکھ کے سمجھ لی جاتی ہیں.
ٹھیک.
عام آدمی کا معاملہ یہ ہے کہ عام آدمی ہمیشہ تمام علمی چیزوں کو اہل علم کی رہنمائی میں سمجھتا ہے.
بالکل ان کے ذریعے سے سمجھتا.
دیکھیے بات یہ ہے، رہنمائی میں سمجھنا ایک اور چیز ہے اور کسی کی تقلید کرنا ایک بالکل اور چیز ہے. تقلید کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنا دماغ بند کر لیا ہے، آپ نے
کسی
دوسرے کو پیغمبر کی جگہ پر رکھ لیا ہے، جو بات آپ کو کہی جاتی ہے آپ وہ مان رہے ہیں، تو یہ تو بالکل ہی حماقت ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں. لیکن کسی کی رہنمائی میں سمجھنا یہ عین عقل علم کا تقاضا ہے. میں اگر مثال کے طور پر کسی فن یا کسی علم سے واقف نہیں ہوں، آپ اس سے واقف ہیں، تو میں آپ کی رہنمائی میں اس کو سمجھنے کی کوشش کروں گا. وہ رہنمائی کیا کرتی ہے؟ وہ مجھے اصل میں اوپر اٹھاتی ہے اور اٹھا کر وہاں لے آتی ہے جہاں میں چیز کو اپریشیٹ کرنے
اور آپ کو اپنی رائے قائم کرنے پر آمادہ کرتی ہے.
ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے رائے قائم کرنے کی صلاحیت دی ہے، وہ سوچ سکتا ہے، غور کر سکتا ہے، صرف ہوتا یہ ہے کہ وہ کسی خاص فن سے متعلق نہیں ہوتا. دیکھیے ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں، اگر ایک اچھا شفیق ڈاکٹر ہے تو بعض اوقات آپ کو پوری بیماری کی لمحہ سمجھا دیتا ہے، یہ بیماری کیا ہے، کیسے پیدا ہوتی ہے، آپ کے جسم کے اندر اس کے مقامات کیا ہیں، یہ بتا دیتا ہے وہ آپ. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ موٹی موٹی فن طب کی اصطلاحات بول کے آپ کو مروب کر دے، یہ بھی ہو سکتا ہے،
یا کچھ بھی نہ بتائے.
اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ پوچھیں تو وہ آپ کو اچھی طرح بتا دے کہ کیا معاملہ اصل میں یہ ہے. تو اسی طریقے سے ایک عالم کرتا ہے، اسی طریقے سے ایک سائنسدان کرتا ہے. ایک انجینئر آپ کے مکان کا نقشہ بنا کے لے آتا ہے، وہ آپ کو سمجھاتا ہے نا، یعنی آپ کو تقلید پر مجبور تو نہیں کرتا.
بالکل.
ایک عالم کا کام بھی یہ ہے کہ جب وہ دین کی کوئی بات کر رہا ہے اور لوگ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں، یعنی میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ بات ایسے ہے، اس کا مدعا یہ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے، یہ وہاں آئی ہے، تو آپ کا حق ہے کہ آپ مجھ سے پوچھیں کہ یہ بات مجھے سمجھائیے، وہاں رکھ کے دکھائیے، وہ کانٹیکس مجھے بتائیے کہاں ہے. اسی طریقے سے حدیث کے معاملے میں، وہ حدیث میں تو کوئی کانٹیکس ہوتا نہیں بالعموم، لہذا یہ ضروری ہو جاتا ہے اس میں کہ دین کے پورے اصولوں کو سامنے رکھ کے دیکھا جائے. تو اس روایت میں لوگوں نے یہ خیال نہیں کیا کہ یہ انسانوں سے متعلق بات ہو رہی ہے، اور انسان الگ الگ ہیں ہی نہیں دنیا میں، ہر جگہ ان کا ایک یونٹ بن جاتا ہے جس میں ان کا دائرہ اختیار موجود ہوتا ہے. اللہ کا پیغمبر اس دائرہ اختیار میں لوگوں کے حقوق اور فرائض بیان کر رہا ہے.
صحیح. امجد صاحب آپ سوال کیجیے.
الجماعت کے بارے میں کچھ بتائیں. بعض لوگ یہاں یہ کہتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ جڑنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے کسی بھی دینی کام کرنے کے لیے.
انسان کی دو حیثیت ہیں، ایک اس کی انفرادی حیثیت ہے، ممکن ہے کہ میں آپ یہ فیصلہ کریں کہ ہم کسی جنگل میں جا کے جھونپڑی لگا لیں اور وہاں بیٹھ کر ہم سادھو بن جائیں، دونی رما لیں، بیٹھے ہوئے کچھ تپسیا کرتے رہے، ہو سکتا ہے نا ایسے کسی کو شوق چڑھایا چلا جائے گا. لیکن جب انسان کسی جگہ رہ رہے ہوتے ہیں تو وہاں نظم پیدا ہو جاتا ہے، یہ انسان کی فطرت ہے، یعنی وہ جب بھی کوئی معاشرہ تخلیق کرتا ہے تو وہاں ایک اجتماعی نظم پیدا ہو جاتا ہے. اسی کو آپ جدید زمانے میں یا جدید تعبیر میں ریاست کہتے ہیں.
ٹھیک.
وہ وجود میں آ جاتی ہے، ایک باقاعدہ حکومت قائم ہو جاتی ہے. اس وقت بھی آپ دیکھیں یہ اتنی فطری چیز ہے کہ پوری دنیا میں آپ گلوب سے واقف ہیں، پوری دنیا میں کتنی حکومتیں قائم ہیں، یعنی ایسے شاید چند علاقے آپ کو ملے کچھ قبائلی نوعیت کے جہاں لوگ حکومت کے بغیر رہ رہے ہیں. ورنہ وہاں بھی ایک خاص طرح کا قبائلی نظام موجود ہوتا ہے جس میں کوئی شیخ قبیلہ ہے یا کسی کو کوئی خاص حیثیت حاصل ہے اور ان کے احکام مانے جا رہے ہوتے ہیں. یعنی وہ ایک قبائلی طرز کی حکومت ہوتی ہے یا پھر باقاعدہ منظم ریاست کی صورت کی حکومت ہوتی ہے. تو یہ تو ہر جگہ موجود ہوگی. مسلمانوں کے ہاں بھی یہی صورت پیدا ہوئی. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ میں آ کے ریاست کا نظم قائم کیا تو وہ ایک منظم حیثیت اختیار کر گئے. عربی زبان میں اس کو الجماع کہا جاتا ہے.
ٹھیک.
یعنی کسی معاشرے کا نظم اجتماعی. یہ پارٹی کے معنی میں نہیں ہے.
اچھا.
اس طرح کے لوگ خیال کرتے ہیں.
جی.
اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان اپنے اجتماعیت کے ساتھ متعلق ہو گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ فرمایا کہ اب جب ہماری ایک باقاعدہ حکومت قائم ہو گئی ہے تو علیکم السم وطاع، تمہیں چاہیے کہ اب جو بات کہی جائے اس کو سنو، جو قانون بنایا جائے اس کی پابندی کرو، اور علیکم بالجماع، اور مسلمانوں کے اجتماعی نظم کے ساتھ مل کر رہو. یہ روایت جہاں بخاری میں آئی ہے وہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کی تشریح کر دی ہے کہ اس کا مطلب ہے السلطان. اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تنبیہ کی ہے کہ اقتدار جب قائم ہو جاتا ہے یا ریاست قائم ہو جاتی ہے تو اس کو توڑنا اور اس میں انارکی پیدا کرنا، یہ اپنے آپ کو جاہلیت کے حوالے کرنے کے مترادف ہے.
ٹھیک.
آپ کو اس نظم کا پابند ہو کر رہنا چاہیے. اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی لوگوں کو تلقین کی. چنانچہ دیکھیے جس وقت مسلمانوں کے انارکی ہوئی خلافت راشدہ کے زمانے میں, جو بعد میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت پر سب کا اتفاق ہو گیا,
بالکل,
تو اس کو عام الجماع کہا جاتا ہے, یعنی سارے مسلمان ایک اجتماعیت میں آ گئے, ایک نظم انہوں نے قائم کر لیا. اچھا برا یہ زیر بحث نہیں ہے, وہ جو ایک اجتماعیت کا قیام ہے اس کو الجماع کہا گیا ہے.
صحیح,
یہ بڑی اعلیٰ تلقین ہے کہ جب مسلمانوں کی کوئی حکومت قائم ہو تو ہم اس کے ساتھ وابستہ ہو کر رہیں گے. مثال کے طور پر پاکستان ہماری ریاست ہے, تو پاکستان کی ریاست ہمارے لیے الجماع ہے, ہمیں اس سے وابستہ رہنا ہے, اس کے خلاف بغاوت نہیں کرنی, اس کو توڑنے کی کوشش نہیں کرنی,
بالکل.
اس کا وفادار رہنا, ریاست کا وفادار. حکومتیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں, ان سے ہم اختلاف بھی کرتے رہتے ہیں, لیکن وہ جو اجتماعی نظم قائم کر دیا ہے اس کے ساتھ وابستہ رہیں گے. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سختی فرمائی ہے کہ یہ کہا کہ ہر حال میں وابستہ رہو, کسی حال میں بھی ساتھ نہ چھوڑو. ایک صحابی نے یہ پوچھا کہ اگر کسی وقت مسلمانوں کی کوئی جماعت نہ ہو, کوئی نظم نہ ہو, ریاست ختم ہو جائے, تو یہ جو لوگ مطلب سمجھ رہے ہیں وہ تو پھر تو حضور کو کہنا چاہیے تھا کہ پھر اپنی اپنی جماعتیں قائم کر لو. نہیں, آپ نے فرمایا کہ پھر جاؤ جنگل میں جا کر پھر تم کوئی شاخ کسی درخت کی چبا کر زندگی بسر کر لو, لیکن انارکی پیدا نہ کرو. یہ انارکی کے خلاف تلقین ہے جو کی گئی ہے کہ مسلمانوں کا نظم اجتماعی جہاں بھی قائم ہوگا, جب بھی ان کی ریاست قائم ہوگی, ہم اس کے ساتھ وابستہ ہو کر رہے ہیں.
بہت بہت شکریہ گاندھی صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. امجد صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا, آپ اپنی فیڈ بیک ہم تک بھیجیے gks@sama.tv پہ, ٹویٹر پہ اور فیس بک پہ. مجھے اجازت دیجیے, خدا حافظ.